پانی کی گندگی اور نجاست اور پاک پانی کے متعلق سوال تحریر فرمایا ہے. دیکھیں پانی ایک ہوتا ہے جو پاک ہوتا ہے اور ایک پانی وہ ہوتا ہے جو اصلاً تو پاک ہی ہوتا ہے لیکن وہ استعمال شدہ ہوتا ہے. تو جو پانی پاک ہوتا ہے اس کے متعلق تو کچھ اتنی بات نہیں ہے. اگر کسی شخص کے ہاتھ پہ کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو اور وہ محض پانی میں اس لیے ہاتھ ڈالے کہ اس نے پانی کا ٹھنڈک یا گرم ہونا یہ چیک کرنا ہے یا پانی میں ہاتھ اس لیے ڈالا ہے کہ وہ کسی چیز کی اصلاح کرتا ہے, پائپ لگاتا ہے اور کچھ کرتا ہے, تو جب تک اس کی نیت پانی میں ہاتھ ڈالنے کے بعد غسل یا وضو کی نہ ہو وہ پانی پاک رہتا ہے اور اس سے کوئی بھی آدمی غسل بھی کر سکتا ہے اور کوئی بھی آدمی وضو بھی کر سکتا ہے. پانی کے استعمال میں ایک آدمی نے وضو کیا اور وضو سے جو پانی اس کے جسم سے گرا یہ پاک ماننا پڑے گا. اگر ہم اسے ناپاک کہیں تو جن کپڑوں پر وہ لگ گیا کیا وہ کپڑے بھی ناپاک ہو گئے؟ اب خود سوچیں وضو کون کر سکے گا. لیکن اس پانی سے کوئی اور آدمی چاہے کہ وہ غسل کر لے وہ وضو کر لے نہیں ہو سکتا. فرض کر لیجئے, فرض ہی کرنے کی بات ہے, ایسے کون کرتا ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا اور جو چہرے سے پانی اس نے استعمال کیا تھا وہ ایک تھال میں اس نے جمع کر دیا, پھر کوہنیاں دھوئیں تھال میں جمع کر لیں, پھر پاؤں دھوئے اسے بھی ایک تھال میں جمع کر لیا, کنالی میں جمع کر دیا, اس کو وہ اب ڈالتا ہے لوٹے میں اور دوسرا آدمی کہتا ہے میں اس سے وضو کرتا ہوں. ہے یہ پاک؟ کیونکہ کپڑے کو جسم کو لگا ہے تو ہے تو یہ پاک. لیکن دوسرا آدمی اس سے وضو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ پاک ہے مگر پاک کرتا نہیں ہے. تو اس لیے ٹینکیاں جو ملائی جاتی ہیں, اپنے گھر سے جو پانی دیا جاتا ہے, اگر کوئی شخص اس میں ہاتھ ڈال دے اس نیت سے کہ یہ جو میں پانی کی ٹینکی کو جوڑ رہا ہوں یہ میں اس میں وضو کر رہا ہوں, یہ اس میں غسل کر رہا ہوں, تب کوئی شرعی حکم لگے گا, ورنہ اس پہ کوئی حکم نہیں لگتا. وہ پانی بالکل پاک ہے, پاک کر دینے والا ہے, اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. کیا فرماتے ہیں اہل سنت کے حکومتی عدالتوں کا خلا شریعت کی کن شرائط کے ساتھ معتبر ہوتا ہے؟ شہزاد صاحب اسی مرتبہ بھی یہ بات ہو رہی تھی. دیکھیں تین قسم کا خلا ہوتا ہے. ایک خلا وہ ہوتا ہے, خلا اصل میں بنیادی طور پر اس لیے ہوتا ہے کہ بیوی کی شکایات سنی جائیں اور بیوی کی شکایات سننے کے بعد عدالت یا قاضی یہ فیصلہ کرے کہ واقعی اس لڑکی کی جو شکایت آئی ہے یہ سنے جانے کے قابل ہے. بس پھر اس کے بعد وہ شوہر کو کہے کہ طلاق دو, شوہر طلاق دے تو اس لڑکی کو طلاق واقع ہو جائے گی. اس کی تین طرح کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم یہ ہوتا ہے کہ بیوی کی طرف سے خلا کی درخواست دائر کی گئی, شوہر کو بلایا گیا, وہ آیا اور اس نے بیوی نے جو کچھ کہا ہے اسے تسلیم کیا. بیوی کہتی ہے کہ یہ شخص میرے حقوق پورے نہیں کر سکتا, بیوی کہتی ہے کہ میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست نہیں کر سکتا, بیوی یہ کہتی ہے کہ اتنا عرصہ غائب رہا ہے اب میں اسے شوہر بنانا ہی نہیں چاہتی, بیوی کہتی ہے کہ یہ مجھے مارتا ہے, کوئی عذر بیان کرتی ہے, شوہر اس کا اقرار کر لیتا ہے, دونوں متفق ہو گئے. اب انہوں نے خلا کے کاغذات پر دستخط کر دیے, یہ خلا واقع ہو گیا. اب اسے چاہیے کہ بیوی کو طلاق دے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واس خلا کے جو مسائل آتے تھے آپ نے دو مرتبہ یہ فیصلہ صادر فرمایا اور بس یہ کہا کہ اب اسے طلاق دے دو. وہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے لیے رکھا ہے نہ امت کے لوگوں کے لیے رکھا ہے. دوسری صورت خلا کی ہو جاتی ہے کہ بیوی نے جو کچھ فسخ نکاح کے لیے کہا, اس نے کہا میرے شوہر میں یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, اسے بلائیں اور پوچھیں. شوہر آ ہی نہیں رہا, اس نے پھر نوٹس بھیج دیا عدالت میں, اب بھی نہیں آ رہا, اور اپنی طرف سے وہ کسی وکیل کو بھی نہیں بھیج رہا, نہ خود آتا ہے نہ وکیل کو بھیجتا ہے. تو اب یہ صورت ہو سکتی ہے کہ عدالت جو ہے وہ چاہے تو فسخ نکاح کر دے, قاضی اپنے پاس سے طلاق دے کہ تمہارے شوہر کو تین مرتبہ بلایا ہے, نہ خود آیا ہے نہ وکیل کو بھیجتا ہے, تو اس لیے لہٰذا طلاق ہو گئی. تیسری صورت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر شوہر کو علم ہی نہ ہو, کھلا کا اسے پتہ ہی نہیں ہے, کاغذات نہیں پہنچے, عدالت کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی, تو اس صورت میں خلا کا یا طلاق کا جو فیصلہ عدالت کرتی ہے وہ معتبر نہیں ہے. اور یہی آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے کہ لڑکی کے کہنے کو اس کی شکایت کو کافی سمجھا جا رہا ہے, حالانکہ دوسرے آدمی کو جو بھی نکاح کرنا چاہے اسے شرائط کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ سوچ لینا چاہیے, دیکھ لینا چاہیے خلا شرعی طور پہ واقع ہوا ہے یا نہیں, دوسرے یہ سوچ لینا چاہیے کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں, تیسرے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ بیوی کہیں بچوں کے اس پروسیس میں تو نہیں ہے. ان ساری صورتوں میں جب تک کہ وہ شرعی طور پہ طلاق واقع نہ ہو جائے اس وقت تک دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا. شادی کے پانچ دن کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا, شوہر کے گھر پر کیا حق ہے اور ان کو ان کی چیزوں پر؟ شوہر کی وراثت تقسیم ہوگی حتیٰ کہ اس حد تک ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب کنڈی لگا دی گئی اور پردے لٹکا دیے گئے, اس کے بعد انتقال ہو گیا شوہر کا یا بیوی کا, تو ہم اس کو تسلیم کریں گے کہ ان کے درمیان تعلق قائم ہوا ہے بس, اور وہ دونوں وراثت میں ایک دوسرے کے حقدار ہوں گے. اب دیکھا جائے گا کہ لڑکے نے کیا کیا چیزیں چھوڑی ہیں اور وہ ساری چیزیں شرعی وراثت کے مطابق تقسیم ہوگی. میرے شوہر ہر وقت بیان سنتے ہیں اور ان کو بہت شوق ہے دین کے بارے میں. آپ کاش کہ یہ اردو میں لکھ بھیجتی ہیں, اب اس رومن اردو کو کون پڑھے گا. اس کے علاوہ نماز میں بہت سستی کرتے ہیں اور قضا ہو جاتی ہیں, وہ گھر میں ہی اکثر نماز پڑھتے ہیں, مسجد میں صرف جمعہ پڑھنے جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں انہیں زبردستی نماز زبردستی ناراض ہو کر نماز کے لیے بھیجوں تو کیا یہ شرک ہوگا کہ وہ اللہ کی نماز سے ڈر کے نہیں بلکہ میری وجہ سے نماز پڑھتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب کسی پہ کوئی عزت یا امتحان آتا ہے تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی سزا ملی ہے یا یہ امتحان؟ یہ جو آمنہ صاحبہ آپ نے سوال کیے ہیں اس دوسرے کا جواب تو کئی مرتبہ ہو چکا, پہلی کے جہاں تک تعلق ہے اپنے شوہر کو سمجھائیے, اگر وہ نماز نہیں پڑھتے اور بیانات سننے میں لگے رہتے ہیں تو یہ کوئی وہ دین کی خدمت بھی نہیں کر رہے اور اپنی عاقبت بھی وہ ڈبو رہے ہیں. اگر یہ واقع ہے اور آپ نے اس میں سوال میں کوئی مبالغہ نہیں کیا تو پھر یہ بس ایک دو مرتبہ شوہر کو کہہ دیجئے کہ آپ نماز پڑھا کریں اس کے بعد بی بی اپنا گھر بسائیں، جو مرضی کرتا رہے اسے مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، وہ جو مرضی کرے اسے مت روکیے، ایسے نہ ہو کہ کل کو آپ کے ہاں کوئی فساد کی جڑ پڑ جائے اور بچوں کے اور سب کے حقوق ضائع. موجودہ دور میں مدارس کو صدقات واجبہ دینے کی تملیغ کی شرط کو کیسے پورا کریں؟ سہیل صاحب، بہت آسان ہے. ایک بات تو اچھی طرح یہ سمجھ لینی چاہیے کہ زکوٰۃ کا مال در حقیقت غریب آدمی کا مال ہے، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں زکوٰۃ کے اگر وہ مالک نہ بنائے جائیں اور کوئی بھی وصول کرنے والا ڈائریکٹ استعمال کرے تو اللہ کے ہاں قیامت میں جواب دے ہے، اس سے زکوٰۃ کی ساری رقم اپنے اکاؤنٹ میں منگوا لی اور پھر اس نے اللہ کے خوف کے ساتھ ان لوگوں میں تقسیم کی جو لوگ ڈیزرو کرتے تھے، بالکل ٹھیک ہے اور یہی اصل طریقہ ہے. مختصر سی بات یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں بچوں کے لیے جو تملیغ کی جاتی ہے اور توکیل کی جاتی ہے، آپ دارالعلوم کراچی کے اس بنیادی فارم کو دیکھ لیں جو بچوں سے بھروایا جاتا ہے. بچے بغیر کسی جبر کے اس فارم پہ دستخط کرتے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سوچ سمجھ کے وہ فارم لکھا تھا، آپ کے سارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے. رہ گئی یہ بات کہ زکوٰۃ سے طلبہ کی بجائے اور چیزیں کریں، اور زکوٰۃ سے اور لوگوں کو مالک بنائے بغیر ہی تقسیم کر دیں، یہ سب ناجائز ہے اور یہ مال اللہ کے ہاں دینا پڑے گا مر کے. اس لیے یہ جو دین کے ٹھیکے دار ہیں نا بہت سے، جنہیں ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا اور قرآن کریم بالکل سادہ، جو بچوں کو پڑھاتے ہیں مدارس میں وہ سادہ قرآن کریم بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ زکوٰۃ اور حج جیسے مسائل میں دخل ہوتے دیتے ہیں. ہمیں آپ سے کیا لینا کیا دینا؟ ہماری آپ کی کوئی رشتہ داری اور تعلق بھی نہیں ہے، اور نہ ہم خلق خدا سے ڈرتے ہیں، نہ ہمیں ان کا خوف ہے، اور نہ ان سے کوئی امید. سیدھی طرح اللہ کے ساتھ تعلق ہے. کوئی دین کے لیے دیتا ہے دے، نہیں دیتا تو جائے کسی اور کو دے. ہمیں کیا لینا ہے کیا دینا ہے یار؟ جو اعتراض ہے وہ سنبھال کے رکھے. کسی آپ نے جن کے حوالے دیے ہیں حمزہ علی عباسی ایکٹنگ کریں، انہیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ دین میں دخل دینے. سعید ملک کرکٹ کھیلیں جا کے، سعید انور صاحب، نعیم بٹ صاحب کھیلیں، وہ محمد یوسف عیسائی، یہ سارے بزرگ بن گئے ہیں محض اس لیے کہ سفید داڑیاں ہیں، پگڑی باندھی ہے، لمبے کرتے پہن لیے. یار آپ نے نہیں پڑھا، یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے. اگر آپ کو دین میں دخل دینا ہے تو پھر سارے مولویوں کا حق بنتا ہے کہ وہ جعلی طور پر ڈاکٹر، حکیم، طبیب بغیر پڑھے ایک بورڈ لگائیں اور لوگوں کے علاج شروع کر دیں. کیوں گورنمنٹ پکڑتی ہے؟ کیوں سزا دیتی؟ اس لیے کہ لوگوں کا صحت کا معاملہ بگڑتا ہے. میں جو یہاں بیٹھ کے بلڈ پریشر بحث کرنا شروع کر دوں کوئی تک ہے بھی؟ بالکل اسی طرح یہ لوگ دین میں دخل دیتے ہیں، حمزہ ہوں یا سعید ہوں، نعیم بٹ ہو یا یونس، سارے کے سارے پڑھے ہی نہیں ہیں سرے سے. انہیں کو ناظرہ قرآن جو ہے نا، ایک حد پارا پڑھ کے سنائیں اور کسی قاری کو سنائیں تو پتہ چلے تمہیں تو ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا اور تم دین کے ٹھیکے دار ہو. اس لیے میرے بھیا، جس آدمی نے جس فیلڈ میں کام کیا ہے اس کا اعتبار ہے. ایک بچے نے ساری زندگی کمپیوٹر میں گزاری ہے، مجھے اس کے عزت احترام جا کے کہنا ہے کہ سر یہ چیز پیش آ گئی، مہربانی کریں آپ حل کر دیں، مجھے پتا نہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ دین ہی بس ایسا رہ گیا کہ جو جی چاہے اس میں اپنی رائے دیتا رہے. تو اس لیے تملیغ کی شرط کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ چاہیں تو یہ فتویٰ لکھا ہے، بہت طویل ہے، چاہیں تو اس کی فوٹو کاپی لے لیجیے. عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں انہوں نے کچھ باغ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے چھوڑ دیے تھے، تو بالکل صحیح روایت ہے بھائی. ترمذی میں آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے لیے باغ اپنا چھوڑ دیا تھا. حدیث میں یوں آیا ہے کہ وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ کچھ اثرات, کچھ تفکر پایا. تو آپ نے کہا اللہ کے رسول, کیا آپ اپنی وفات سے چند دن پہلے کی بات؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, کیا آپ اپنی بیویوں کے بارے میں پریشان ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا میں اسی بارے میں پریشان ہوں کہ ان کا کیا بنے. کہا اللہ کے رسول اس میں کیا مشکل ہے, میرا فلاں باغ ہے, اتنی آمدن ہے ہر سال کی, اور وہاں پہ سالانہ تنخواہیں تقسیم ہوتی تھی جیسے امریکہ میں اب بھی سالانہ تنخواہیں بتا. کہا اللہ کے رسول میں سب میں تقسیم کرتا رہوں گا حتیٰ کہ آپ کی آخری بیوی ان کو بھی دے دوں گا, یعنی مطلب انہیں پورا ہی حصہ مل جائے گا. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اس کو کیا کہ ازواج مطہرات کے لیے وہ سارے کا سارا اپنا باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے انہوں نے وقف کر دیا تھا. اس لیے ان کے بچے ان کی وفات کے بعد, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اتنا مال چھوڑا تھا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ عبد الرحمن ابن عوف کا سونا کلہاڑیوں سے کاٹ کے الگ کیا گیا, ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تاکہ جس کا جو حصہ ہے اسے ملے. تو انہوں نے 1/3 بدر والوں کے لیے کہہ دیا تھا, یہ باغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو عنایت فرما دیا تھا. تو ایک مرتبہ ان کے اونٹ گزرے, ان کے بیٹے تھے اونٹوں کے ساتھ, تجارت بہت پھیل گئی تھی, تو ان کی آواز سن کے ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا مدینہ منورہ کی گلیوں میں یہ کیا ہے اونٹوں کا مسئلہ؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ ام المومنین یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے اونٹ ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ اسے جنت کے چشمے سلسبیل سے پانی پلائے. تو لوگ فضول باتیں تھوڑے ہی کرتے تھے, ان کے اس جملے پہ مدینہ منورہ میں ان کا جملہ پھیل جاتا تھا کہ ام المومنین نے آج کیا کہا. یہ تغلق جو تھا نا, تغلق بادشاہ جو تھا, یہ لوگوں کو بھیجتا تھا جاسوسوں کو, اور جس شعر پہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دن میں کہہ دیتے تھے کہ واہ یعنی یہ شعر بہت اچھا ہے, فوراً رپورٹ پہنچتی تھی. وہ خود بھی شاعر تھا نا, تو حضرت کے ذوق کو جانتا تھا, اسے پتا تھا. حضرت کو خبر ملی کہ میں اس طرح سنتا ہوں کہ یہ تو بولنے ہی چھوڑ دیں گے, مجھے کون پوچھتا ہے وہاں. تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جملہ مشہور ہو گیا مدینہ منورہ میں, بیٹے آئے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے, پھر انہوں نے یہ قصہ سنایا کہ تمہارے والد نے جب یہ کہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تمہارے والد کو دی تھی کہ جو میری بیویوں کو اتنا باغ یہ سب کچھ کر رہا ہے, اللہ اسے جنت کے چشمے سلسبیل سے پانی پلا. یہ ہے پورا قصہ, اور یہ آپ ترمذی دیکھ لیں, وہاں آپ کو مل جائے گا. عبداللہ صاحب, یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی عورت اس کے خاوند دونوں سے حرمت رضاعت کے لیے ثبوت ہونا ضروری ہے. عورت نے مدت رضاعت جو 2 سال ہوتی ہے اس میں دودھ پلایا ہو, اور وہ دودھ خاوند کی وجہ سے اترا ہو, یہ یاد رکھنا چاہیے. اگر خاوند کے علاوہ کوئی چیز ہے, کوئی بھی وجہ ہے, تو دودھ اترنے پر عورت سے تو وہ ماں بن جائے گی, لیکن عورت کا جو خاوند ہے نا اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی, نہ اس کا باپ بنے گا. آدمی کوئی بھی ہے, اس سے نکاح کیا ہے یا نہیں کیا, اگر وہ عورت کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں شوہر کا حصہ نہیں ہے, تو جو رضاعت کا باپ ہے نا دودھ پلانے کا, وہ ماں کی طرف سے ہوگا, باپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. لہذا یہ رشتے, یہ چیزیں اس بنیاد پر سوچنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کے بارے میں ہمارے کسی بیان کا حوالہ دیا گیا ہے جو جمعے کے دن ہوا تھا. قاری احسان صاحب نے پوچھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت تھا اس پہ کیا کرنا چاہیے. بہت مرتبہ اس کا جواب کا حساب ہو چکا ہے اس سلسلے میں. سب سے اچھی بات مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہی ہے, بریلوی مسلک کے نمائندے ہیں, لیکن جو کچھ انہوں نے اس میں فرمایا ہے نا کہ کس طرح یہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور کس طرح پیسے کا ضیاع ہوتا ہے, ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. مفتی صاحب نے بہت اچھا بیان دیا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن یقیناً خوشی کا دن ہے, مگر وہ لمٹس میں رہ کے کوئی خوشی منانی چاہیے. یہ تھوڑا ہی ہے جس طرح ہمارے ہاں یہ رسم و رواج چل پڑے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور محدثین بالخصوص اصحاب ستہ کے بارے میں کیا اصولی اختلاف ہے؟ ان روایات نہیں لی گئیں, فروعی نماز کو لیں. اس پہ حافظ زبیر علی زئی صاحب کی تحقیق ہے. اب ہم دلائل احناف کو فی زمانہ کس معتبر کتاب میں دیکھیں تاکہ امت تفریق اور تشکیق سے بچ سکے؟ اے بھیا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس امت کو مشکل کیا پڑی ہے؟ اونچی آواز سے آمین کہنا, رفع یدین کرنا, دونوں ہاتھوں کو ناف سے نیچے یا اوپر باندھنا, تراوی 20 ہونا یا 8 ہونا, یہی چار پانچ مسائل ہیں. اسے لڑنے کی ضرورت آخر کیا؟ کیا دلائل چاہیے آپ کو؟ آپ جس مسلک پر چل رہے ہیں کرتے رہیں, اس کے مفتی اس کے علماء جانے جنہوں نے فتوے دیے. اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا, ان سے پوچھے گا کہ کیوں غلط فتویٰ دیا تھا. اور وہ بھی اگر اس نے جان بوجھ کے شرارت کی ہے تب پوچھا جائے گا, اور اگر اس سے فتوے میں غلطی ہو گئی اور اس پہ شرمندہ بھی ہوا یا غلطی سن کے اس نے رجوع کر لیا, پھر اللہ کے ہاں بھی اس کے لیے معافی. یہ ضروری ہے کہ ان مسائل کو اٹھا کے لوگوں کو ٹکرایا جائے. رفع یدین کی اتنی روایات آئی ہیں, کیا کرنا ہے؟ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کی نماز نہیں ہوئی جنہوں نے کی ہے؟ ان کی نماز نہیں ہوئی جنہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی یار, ان کی نماز نہیں ہوئی. کیوں اتنے بڑے مباحث میں پڑھتے ہو؟ سیدھی طرح حلال کا رزق کماؤ, اپنی اولاد کی تربیت کرو, اور ان چیزوں سے لوگوں کو بانٹنے کی بجائے خاموش رہو, چپ رہو. کوئی بولے تو اسے کہو جی اپنے مفتیوں سے پوچھے, مجھے نہیں پتا ان چیزوں. بس اتنی بات. باقی آپ کتاب پڑھنا چاہیں تو الا السنن پڑھیے, عظم اظہر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. درزیل شبہات کا تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں. عبداللہ کاظمی صاحب, جتنا آپ نے لکھا ہے نا یہ سب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے. لوگ ان کا احترام نہیں کرتے, لوگوں کو احترام کرنا چاہیے. کچھ بھی ہو, وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے ایک فرد ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فقہی اور اجتہادی اعمال کو سنت نبوی کے مخالفت قرار دیا, جن میں بیٹھ کر خطبہ دینا اور عید کا خطبہ شامل. بیٹھ کر خطبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کو, آپ کو معلوم نہیں, خطبہ ایک ہی ہوتا تھا, طویل کچھ نسبتاً تقریر ہوتی تھی. جب آپ کی عمر شریف زیادہ ہو گئی تو پھر درمیان میں بیٹھ جایا کرتے تھے. اسی کو حنفیہ نے لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ خطبہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا تھا. اسی پہ حنفیہ عمل کرتے ہیں, بلکہ پوری امت ہی عمل کرتی. شیخ عبدالحق صاحب محدث دیلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھا ہے, مولانا جامی نے اپنے اشعار میں حضرت معاویہ کو کے متعلق یہ لکھا ہے. امام نسائی اور بدر الدین عینی یہ حوالے ہم دے چکے اور اس پہ بحث بھی ہو چکی. بھائی یہ روز روز باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے, اور خام خواہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بدگمانی نہیں پیدا کرنی چاہیے. ہمارا دور اتنی شدید آزمائش کا ہے کہ جنہیں کچھ بھی نہیں آتا, سرے سے اردو بھی صحیح نہیں نا پڑھنی آتی, وہ بھی دین میں اور وہ بھی عقیدے میں دخل دینے لگے ہیں. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو شدید محنت کے لیے پیدا کیا ہے, جبکہ اللہ نے ہر ایک کی تقدیر بھی لکھی ہے. تو محنت کو من جانب اللہ کی رضا ہی کے ساتھ رکھا جائے, کیونکہ بہت محنت کرنے والے کو تھوڑا ملتا ہے. مگر انسان دھوکے بازی میں محنت کرے تو اللہ ایسی محنت سے بچائے جس میں لوگوں کو تکلیف دے کے مال بنایا. جناب صاحب ہم سے کیا پوچھنا, کچھ پتا نہیں. آج کل پنجاب میں سی سی ڈی عورتوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کے مجرموں کو پکڑ کے ناف کے نیچے گولی چلوا دیتے ہیں، یہ شرن جائز ہے؟ بالکل حرام ہے. شرن جائز تو کیا، اللہ کی جب عدالت میں مقدمہ ہوگا تو جتنے لوگ اس میں ملوث ہیں سارے مارے جائیں گے، پکڑے جائیں گے. اللہ کی سوچنے کی بات ہے، بہت سمپل سی، کہ شریعت اس بارے میں کچھ کہتی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کو چھیڑے تنگ کرے؟ کوئی کسی سے فوش بات کرے، کوئی کسی خاتون کو دیکھ کے کوئی جملہ کسے؟ شریعت آخر کچھ تو کہتی ہوگی نا، وہ قانون نافذ کرنے میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے برکت بھی ہوگی اور جو شریعت کا حکم ہے اسے نافذ کرو. اب اپنے پاس سے یہ نئے نئے ایجاد کرنا، یہ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی جو کابینہ تھی اس نے کہا تھا کہ گولی مار دو، اڑا دو، یہ ظلم ہے بابا، یہ تشدد ہے، یہ لوگوں کے حقوق کو برباد کرنا ہے، یہ شر کو پھیلانا ہے. اللہ کے یہاں جا کے جواب دو گے، جس نے جتنا جرم کیا ہے اتنی ہی سزا اسے ملے گی. سیدھی سی بات، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو کیوں نہیں مارا؟ کیوں نہیں انہوں نے پھانسی چڑھائی؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ سے فرمایا کہ شرعی گواہ لاؤ، کس نے امیر المومنین کو شہید کیا ہے؟ کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کوئی گواہی اس بات کی دے، گواہ پورے ہوں تو میں شریعت کے حکم نافذ کروں نا، گواہی پورے نہیں ہیں. کیا یہ اس طرح گولیاں چلانے والے اور مردوں کو بیکار کرنے والے، ان کو اتنی بھی تعلیم نہیں ہے؟ اتنے بے وقوف ہیں، شرم نہیں آتی؟ ان پڑھ اور جاہل مسلط ہو گئے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گواہی دی اپنی بیوی کے حق میں. حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شہادت کا نصاب مکمل نہیں ہے، علی آپ ایک گواہ اور لے آئیں اپنے ساتھ. انہوں نے کہا اور تو کوئی گواہ نہیں؟ تو فرمایا جب گواہی نہیں پوری ہوتی تو میں کیسے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بات مان لوں؟ ہر طرح سے قابل احترام ہونے کے باوجود حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کو بھیجا اور کہا فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار، اور آئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بخار تھا، حضرت وقر رضی اللہ عنہ خلافت آئے، بیٹھے اور روتے رہے اور کہا فاطمہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مجھے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز تھی، اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں بیٹی کسی موقع پہ ایسے نہیں ہوا کہ میں نے کسی اور کو آپ پہ ترجیح دی ہو، آپ تو مجھے اتنی اچھی لگتی. اس کے باوجود جب عدالت میں معاملہ آیا تو آپ نے ہماری ایک اور گواہ لاؤ. یہ کون نواب کے بچے ہیں؟ اپنے طرف سے یہ ظلم اور زیادتی، اور اس پہ بھی شرم نہیں آتی کہ حدیث میں آیا 101 درہ کسی آدمی نے مار دیا تھا، اللہ بلائے گا اور اللہ کہے گا کہ ایک درہ کیوں تم نے مارا؟ 100 کی سزا میں نے رکھی، تم نے 101 کیوں لگا دیے؟ وہ کہے گا اللہ لوگ اتنے بگڑے ہوئے تھے، یہ ٹھیک ہی نہیں ہوتے. تو اللہ کہیں گے اچھا، انت احکم بہم منی، تو مجھ سے زیادہ جانتا تھا کہ میری سزا میں کیا حکمتیں. تو رہا فی النار، حکم ہوگا اسے پھینکو جہنم. اس لیے بالکل ناجائز ہے، یہ حرام کام ہے، اللہ کے ہاں پہنچ کے اس کا سوال جواب ہوگا. شاہ نعمت اللہ صاحب کی پیشن گوئیوں کے بارے میں بھی ہم خود ایک عرصے تک اسے جعلی سمجھتے تھے، اور اس پہ ہمارے محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ نے بھی کچھ ایسے ہی لکھا ہے، لیکن بہت تحقیق کے بعد اب پتہ چلا ہے کہ ان میں سے کچھ چیزیں صحیح بھی ہیں. کیا یہ کہنا درست ہے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک بہت بڑا راز ہے؟ جناب بہت بڑا خدا کا راز ہے، خام خواہ فضول باتیں. انصاف یہاں نہیں ملتا، معیشت یہاں کی بدتر ہے، تعلیم کا نصاب سب سے بڑا فساد کی جڑ اور کینسر ہے یہ تعلیم کا نصاب، اور نسلیں برباد ہو رہی ہیں. یہ کون سا اللہ کا راز ہے 27 رمضان کو بنا یہ اور وہ. سیدھی طرح بینکنگ کا نظام ٹھیک کرو یار, سیدھی طرح غربت کو مٹانے کی کوشش کرو, سیدھی طرح تم شادی رشتے ان چیزوں کو قائم کرو, سیدھی طرح انسان بنو اور اپنے آپ کو اس لیول پہ لاؤ جس لیول پہ ہم جیسے غریب لوگ ہیں. یہ کون سا راز ہے؟ اور کوئی سرکاری درباری ملا تم نے بٹھا رکھے ہیں, وہ تمہیں دین کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں اور تم ان کی مالی خدمت کرتے ہو, اتنے اس میں ووٹ دو تو اتنے 100 زمین دے دو, یہ کرو تو یہ کرو, یہ تمہاری مذہبی قیادت ہے. کیا راز ہے سوائے اس کے کہ ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے والا ہے.